نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث ایمان پر مشتمل مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے جزء ثانی کا چوتھا درس سورہ تغابن پر مشتمل ہے. یہ سورہ مبارکہ 18 آیات اور 2 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے. اس سے قبل ہم نے اس منتخب نصاب میں قرآن حکیم کے جن مقامات کا مطالعہ کیا ہے، ان میں 2 سورتیں شامل تھیں، یعنی سورۃ العصر اور سورۃ الفاتحہ، اور بقیہ متفرق آیات تھیں کہ جو مختلف مقامات سے منتخب کی گئی. یہ پہلی سورت ہے جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب اور اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں چند بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلا دی جائے. قرآن حکیم کی سب سے زیادہ معروف تقسیم پارے اور رکوعوں میں ہے، لیکن واضح رہنا چاہیے کہ یہ تقسیم دور نبوی علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام اور دور صحابہ کرام میں موجود نہ تھی. یہ تقسیم بعد میں کی گئی. قرآن حکیم کی اصل اکائی آیات ہیں. لفظ آیت پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کے ضمن میں گفتگو ہو چکی ہے کہ آیت کے لفظ کی معنی ہے مثال. اس سے در حقیقت اس جانب رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور اس کی حکمت بالغہ کی درخت اور روشن مثال ہے. آیات در کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن حکیم میں آیات چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، اور ان کے حجم کے تعین میں کسی لغوی یا نحوی یا سیاسی اصول کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. آیات صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، صرف ایک لفظ پر بھی مشتمل ہے، مرکبات ناطقہ پر بھی مشتمل ہے، پورے پورے جملوں پر بھی مشتمل ہے، اور ایسی بھی آیات ہیں کہ جن میں کئی کئی جملے موجود ہیں. آیات کا تعین توقیفی ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا. قرآن حکیم 6000 سے کچھ زائد آیات پر مشتمل ہے. آیات قرآنیہ کی کل تعداد متفق علیہ نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سورتوں کے مابین جو آیت بسم اللہ متفق میں درج ہے، اس کے بارے میں یہ اختلاف رائے ہے کہ آیا اس کا ہر بار شمار کیا جائے گا یا نہیں. بہرحال 6500 کے لگ بھگ آیات 114 سورتوں میں منتقل ہیں. لفظ سورت سور سے بنا ہے، اور سور عربی زبان میں فصیل کو کہتے ہیں. اس سے گویا اشارہ ہوا اس حقیقت کی طرف کہ قرآن حکیم کی ہر سورت علم حکمت کا ایک شہر ہے، جس کے گرد گویا کے فصیل موجود ہے. اور شہر بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی. اسی طرح قرآن حکیم کی سورتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی. وہ سورتیں بھی ہیں کہ جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک سورۃ العصر ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز ہے، اور ایسی سورتیں بھی ہیں کہ جو لگ بھگ پہلے 300 آیات پر مشتمل ہیں. ان آیات کا سورتوں کی شکل میں مرتب ہونا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کھیل ہے، جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زیر ہدایت پر انجام دیا. پھر سورتوں کی باہمی ترتیب، یہ بھی بہت حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرمائی. اس طرح گویا کہ قرآن مجید کی پوری ترتیب توقیفی ہے, اس میں کسی دوسرے شخص سے کسی قیاس یا اجتہاد کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. اور یہ وہی ترتیب ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں قرآن مجید مرقوم صورتوں میں یہ بات کیسے نظر رہنی چاہیے کہ ایک بڑا گہرا وقت پایا جاتا ہے ان کی باہمی ترتیب میں بھی اور ان کے داخلی لفظ کے اعتبار سے. ہر صورت کا ایک مضمون ہے, اس کا ایک امید ہے, اس کا ایک حقیقت ہے, جس کے جو پوری صورت کی آیات گھومتی. جس طریقے سے کہ بہت سے خوبصورت موتی ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر حسن کا ایک رکھتا ہے, لیکن جب انہیں ایک ترتیب کے ساتھ سرو پر ہار کی شکل دی جائے تو ان کے حسن میں ایک اضافہ ہوتا ہے, ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر آیت اپنی جگہ علم حکمت کا ایک عظیم موتی ہے, لیکن جب وہ سورتوں کی شکل میں مرتب ہو کر آتی ہے تو ان کے اندر معنویت کا ایک نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سورتوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان میں آیات شاید الگ سب طور پر جمع کر دی گئی ہے, قرآن حکیم سے جس کی یہ جن ہے اور قرآن مجید جس کا کلام ہے اس کے ساتھ جس کی یہ جن ہے اور جس پر نازل ہوا اس کے ساتھ جس کی یہ جن ہے. صرف انہیں امور پر اتفاق کرتے ہوئے اب ہم سورہ تغابن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سورہ تغابن جیسا کہ عرض کیا جا چکا دو رکوعوں پر مشتمل ہے. اس رکوع کی اس طرح سے بھی سمجھ لیجیے جیسا کہ عرض کیا گیا تھا, یہ دور صحابہ اور دور نبوی میں یہ اصطلاح موجود نہ تھی. قرآن حکیم کی کچھ صورتیں تو وہ ہیں 30 سے لگ بھگ کہ جو اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں انسان ایک ہی رکعت میں بہاسانی کر سکتا ہے, لہذا ان کو ایک رکوع پر مشتمل قرار دیا گیا. لیکن جو صورتیں اس سے کچھ بڑی ہیں جن کو انسان اگر دو رکعتوں میں مکمل کرے تو آسانی رہے گی, ان کو دو رکوعوں میں منتقل کر دیا گیا. یہ گویا کہ نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی سہولت کے لیے سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ رکوعوں میں جو تقسیم کی گئی ہے بالعموم اس میں معانی کا لحاظ رکھا گیا. البتہ جو پاروں میں تقسیم ہوئی اور قرآن حکیم کے 30 پارے معین کیے گئے ان کے بارے میں بڑے شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں معانی کو بالکل محفوظ نہیں رکھا گیا, بلکہ بڑی بے ترتیبی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ قرآن حکیم کی صورتوں کو توڑ دیا گیا, گویا کہ اس کی فصیلوں کو توڑا گیا. یہ تقسیم جو ہے نہایت آربیٹری بغیر کسی اصول کے, لیکن رکوعوں کی تقسیم اگرچہ یہ بھی زمانہ ماں باپ کی ہے لیکن اس میں بالعموم محسوس ہوتا ہے کہ معنوی تقسیم کو مضبوط رکھا گیا. چنانچہ اس سورہ تغابن کے دو رکوع ایک عظیم معنوی رب رکھتے ہیں. اس کے پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے اور ایمان کی بڑی پرزور دولت ہے, اور دوسرے رکوع کی 8 آیات میں ایمان کے مضمرات و مقدرات کو کھولا گیا ہے. ایمان کے ملازم و ثمرات کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ آیا ہے, اور اہل ایمان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اگر ناقصاً ایماندار ہو خلوص قلب سے ایماندار ہو تو ان ملازم کو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اس طرح پہلا رکوع ایمان کے اجزاء ثلاثہ کے بیان میں یعنی اس کے نریشن میں, اور دوسرا رکوع ایمان کے ملازم اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر مترتب ہونے چاہیے اس سے اس کی سوچ میں جو انقلاب واقع ہونا چاہیے, اس سے انسانی احساسات میں جو تبدیلی پیدا ہونی چاہیے, انسان کے عمل میں جو انقلاب آنا چاہیے, اس کی آئلی زندگی اور مختلف پہلوؤں سے اس کی دلچسپیوں میں جو تغیر واقع ہونا چاہیے, اس کے بیان میں دوسرے رکوع کو انتہائی جامعیت کا مقام حاصل ہے. اور اس طرح گویا جو ایک کسوٹی بن جاتا ہے جس پر کہ ہر شخص خود اپنے ایمان کو ترک سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا اس کے دل میں وہ ایمان حقیقی واقعیت موجود ہے یا نہیں, اور ہے تو کتنا. یہاں یہ بات بھی اب کرنی جائے کہ سورہ تغابن اس سلسلہ سور کی یہ کڑی ہے جن کو ایک مجموعی نام المسبحات دیا گیا, اس لیے کہ ان کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. اس سلسلہ سور کی کئی کڑیاں, کئی صورتیں ہمارے اس منتخب نصاب میں آئندہ آنے والی ہیں, لہذا تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر اس مقام پر کسی قدر تفصیل سے ہو جائے گا تاکہ آئندہ اس سلسلے کی ہر صورت کے ذمن میں اسے دہرایا نہ جائے. اب اس تنظیم کے بعد پہلے سورہ مبارکہ کے رکوع اول کی آیات کی سماعت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, هو الذی خلقکم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير, خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير, يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور, ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم, ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد, جعل الذين كفروا والليل يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير, يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ليعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير, صدق الله العظيم. اس سورہ مبارکہ کا آغاز جیسا پیش کیا جا چکا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہو رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ بھی مضمون ہے کہ جس سے قرآن حکیم کی پانچ سورتوں کا آغاز ہوتا ہے, سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ اور یہ سورہ تغابن جو ہم اس پر پڑھ رہے ہیں. بعض مقامات پر تسبیح کا ذکر فعل ماضی کی صورت میں آیا ہے سبحا للہ, اور بعض صورتوں میں فعل مضارے کی شکل میں آیا ہے یسبح للہ. گویا کہ اگر ان تمام مقامات کے سامنے رکھا جائے تو تسبیح باری تعالیٰ کے ذمن میں زمانے کا احاطہ ہو جاتا ہے. یہ تسبیح ماضی اور حال اور مستقبل کو محیط ہے, ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. دوسری طرف زمان و مکان کا جو دوسرا کانسٹیٹوئنٹ ہے उसका इहाता होता है मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, जो आपके मकान का इहाता हो गया, जो कुछ के आसमानों में है, जो कुछ के जमीन में है, हर शय अल्लाह की तकदीर का नहीं। इसके मफहूम को समझने के लिए पहले लफ्ज तकदीर का जो असल लुग़वी मफहूम है उसको जानना होगा। ये लफ्ज बना है सबाहा से, सबाहा यस्बहु के मानी अरबी जबान में है, तैर में है। कोई शय अगर अपनी सतह पर बरकरार रहे, ताजे पानी की सतह पर बरकरार रखे अपने आप को, जिसके लिए हम लफ्ज तैरना इस्तेमाल करते हैं, या वो फिजा में अपने मदार पर अपने आप को कायम रखे, इन दोनों पर इस लफ्ज का इतलाक होगा। चुनाचे कुरान मजीद हजरान समाविया के बारे में एक से जायद मकाम पर अल्फाज इस्तेमाल फरमाता है कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ये तमाम अजरान समाविया अपने अपने मदार में तैर रहे। तो सबा यसबहून के मानी होंगे किसी शय का अपने आप को एक सतह पर बरकरार रखना। जब यही मत सलाती मजीद थी में बाद तकलीम से आया तकलीफ, तो उसके अंदर सोले मुताबी के मानी पैदा हो गए, किसी का किसी शय को उसकी सतह पर बरकरार रखना, यह है तकलीफ। अल्लाह की तकलीफ ये होगी कि अल्लाह को उसके मकाम रफी पर, मकाम बलंद पर बरकरार रखा जाए, उसे उस मकाम से गिराकर नकली पाप की सतह पर ना खड़ा किया जाए, या उसकी जात के साथ को ऐसा तसव्वुर लाहिक न कर दिया जाए कि जो उसके पाया निशान न हो, जिसके बिना पर वो गोया के अपने उस मकाम रफी पर बरकरार न रहे। यह है तकदीर। इसके लिए एक लफ्ज आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, साथी बोलना, साथी बयान करना। वो अगर के अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन इस पूरे मफहूम को अदा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला की जात के साथ जाहिर बात है कि किसी निजात का कोई तसव्वुर ही नहीं। अल्लाह का पास होना इस मानी में है कि वो हर ऐब के पास है, हर जोक से मुबर्रा है, हर इहतियाज से, हर लक्ष्य से उसकी बात आला है, हर का है। ये सब तकरार दर हकीकत तकनी से बारी का आला है। ये भी समझ लेना चाहिए कि तकनीह एक कलमा तंजीह है, ये ठंडी तस्वीर है। अल्लाह की बात को मुलज्जा और आला और अच्छा मानना, हर लक्ष्य से, हर ऐब से, हर जोश से, हर एहतियाज से, हर तकदीर से, हर कमी से, और हम ये एक मुस्बत तसव्वुर है। अल्लाह को मुत्तफिक मानना तमाम सिफात कमाल से, तमाम खूबियों से, बतमान कमाल, और ये दोनों मिलकर दर हकीकत एक एतबार से मारफत रब की तकमील कर देते। यही बात है कि जो हदीस में ये जारी थी, आरजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तकलीफ है मुश्किल मीजान अल्हम्दुलिल्लाह कमलाहु, यानी मारिफत रब्बानी की मीजान का निस्फ तकलीफ से पुर हो जाता है और बकिया उस मीजान की तकमील हो जाती है, वो पूरी पुर हो जाती है हम्द से। तो तकलीफ और तकलीफ ये दरहकीकत दो कॉम्प्लीमेंट्री अल्फाज है कि जो दोनों मिलकर एक मकसूद की तकमील कर देते हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि आसमान जमीन की हर शय का अल्लाह की तस्वीर करने का मफहूम क्या है। यह भी मुमकिन है कि अल्लाह ने हर शय को लुत्फ अता फरमाया, हर शय की कोई जबान दी है, इसलिए कि कुरान मजीद में एक मकाम पर सूरह बनी इसराइल में यह बात भी फरमाई गई है वइन मिन शयइन इल्ला, कोई शय नहीं है मगर वो अल्लाह की तस्वीर तहरीर में मशहूल है। यहां भी देखिए उन शयन अल्लाह ये सब जो है जो हमद ही तस्वीर और हम दोनों से साथ लाया गया, इसलिए कि इन दोनों ही से मजमून की तकलीफ होती। اور پھر فرمایا ولیکن ما تفقهون تفویحهم، لیکن تم ان اشیاء کی تفویح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دعائی، کوئی مصر، کوئی ان کو بھی زبان عطا کی گئی ہو اور ہر شے اللہ کی تفویح کر رہی ہے، اللہ عالم، لیکن ہر شے کی ایک اور تفویح ہے جو ہمارے سمجھ میں بآسانی آ سکتی ہے. یہ تفویح ہے خالی سے، گویا کہ ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی تفویح بیان کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، اعتراف کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے، شہادت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، میرا صانع، میرا موجود ہر وقت سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے. ہر شے اپنے وجود سے، گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے. یہ مضمون وہی ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے ضمن میں ایک اور اسلوب سے ہمارے سامنے آ چکا ہے. یعنی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. ان نتیجوں کے سما واقع منڈل کے مشکلات لے لن ہارے نہ یہاں تک کہ علی منڈار ہر شے اللہ کی نشانی ہے. اس کے علم کامل کی نشانی، اس کی حکمت بالغہ کی نشانی، اس کی قدرت قاہرہ کی نشانی. اسی کو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ہر شے زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے، یہ اعتراف اور اعلان کر رہی ہے کہ میرے خالق، میرے صانع، میرے موجد، میرے مصور کی کہیں کسی پہلو سے اس کے علم میں، اس کی حکمت میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. لہو ملک ولہ الحمد، فرمایا اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے سزاوار ہے کل حمد و ثنا اور شکر و صفات. یہاں نام تمجید بھی ہے اور نام استحقاق بھی ہے. بادشاہی اسی کا حق بھی ہے، فلا لہو کرتے والا میں پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اس پر تقریب کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. جسے ہم یہ کہیں گے کہ جو جوڑے بھی بادشاہی اسی کی ہے، ہڈی سچے بھی اسی کی، پھر واقع بھی وہی متفرق ہے اس کائنات پر، وہی چھایا ہوا ہے سن مسترا عمل ہر اپنی مخلوقات بے پایا نا انتہا مخلوقات میں سے بہت سے اس نے زندگی کے کسی ایک گوشے میں جتنی سی آزادی دے کر آزمایا ہے. اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ورنہ اس وسیع اور اس کائنات پر بلکہ خود ہمارے وجود پر اس کا حکم بنا بنا ہے، اس کا حکم جاری ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے. ہم اپنے وجود پر بھی کامل اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنے قلب کی حرکت خود کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اپنے جسم پر بالوں کا بڑھنا اس کے روکنے پر بھی قابل نہیں ہے، چاہے ہمیں کتنا ہی ناپسند ہے. معلوم ہوا کہ بادشاہی اور اختیار مطلق حق بھی اسی کو اس کا حاصل ہے اور سلواتے بھی اسی کی بادشاہی ہے. لہو الملک ولہ الحمد اور سارا شکر و صفات اور کل حمد و ثنا بھی اسی کے لیے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں اور اس سے بھی پہلے سورہ الاسلام کے دس کے ضمن میں آ چکا ہے. فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اس آخری ٹکڑے میں جو اصل لفظ ہے جس پر کے پڑھنے میں بھی جس کو انسرسائز کیا جانا چاہیے اور غور و فکر میں بھی، وہ لفظ کل ہے. یہ بات اس سے پہلے سورہ نور کے درس کے ذریعے کی جا چکی ہے کہ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے. ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا، ہم اللہ کو جان سکتے ہیں صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، جیسا کہ ایمان مومن میں الفاظ آتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. لیکن صفات کے ضمن میں بھی اگر غور کیا جائے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے. صفات میں بھی ہم اس کی کمیت تک کوئی تصور نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کی کیفیت کو جان سکتے. اللہ کمی ہے, کتنا کمی ہے, کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ بصیر ہے, کتنا بصیر ہے, کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ قدیر ہے, کتنا قدیر ہے, اور اس کی قدرت کی کیا کیفیت ہے, اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. صفات باری تعالیٰ کے ذمن میں بھی بالآخر ایک لفظ کل ہے جو ہماری سماج گاہ بنتا ہے, ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوا بکل شیء علیم, وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. گویا کہ یہ لفظ کل صفات باری تعالیٰ کے ذمن میں ہمارے سہم, ہمارے ادراک, ہمارے شعور کی آخری حد ہے کہ اس کے دامن میں تمام لوگ ہمارے لیے اپنے محدود فہم ادراک کے ساتھ اس بات کا جاننا کہ اللہ کتنا قادر ہے, اللہ کتنا علیم ہے, یہ ناممکن. اس پہلی آیت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک بڑی پرسکور تنقید ہے, بڑا شاندار اور پر جلال آواز کلام. اس کے بعد فرمایا ہو الذی خلقکم, وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اور یہاں ہو الذی کے پس منظر میں پہلی آیت کو رکھیے, کون وہ کہ جس کی تقدیر کر رہی ہے کائنات کی حد تک, وہ کہ جو بادشاہ حقیقی ہے, جس کو کل حمد و ثنا سزاوار ہے, جو ہر شے پر قادر ہے, وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. ہو الذی خلقکم منکم کافرین اور منکم مومن. یہاں ایک اگر عربی زبان میں پنکچویشن ہوتی تو سائن آف ایکسکلیمیشن کا اضافہ کیا جاتا, کتنے تعجب کی بات ہے. وہ ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا, لیکن تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کا کفران محنت کرتا ہے, جو اس کا انکار کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے. منکم مومن, اور کچھ وہ بھی ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں, اس پر توکل رکھتے ہیں, اس کے حوالے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس آخری فکرے میں ایک تنبیہ کا انداز, غدر کا انداز, تو یہ نہ سمجھو کہ جو روش بھی تم اختیار کرو گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں, کون ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں, کون ہے کہ جو اس کا حق مانتے ہیں, کون ہے کہ جو اس کی اطاعت اور بندگی کی روش اختیار کرتے ہیں, کون ہے کہ جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, ہر کسی اور استقبال کی روش اختیار کرتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے. اس دیکھنے میں جیسا کہ عرض کیا گیا, ایک قدر کا انداز ہے, تنبیہ کا انداز ہے. اس لیے کہ یہ دیکھنا جزائے سزا پر ممکن ہوگا, اس کا نتیجہ نکلے گا. اس طرح بڑے غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بیان سے ذہن کو, قاری کے اور سامے کے ذہن کو منتقل کر دیا گیا معاد کی طرف, ایمان بالآخرہ کے جانب, یوم الدین کے تصور کی طرف, جزائے سزا کے تصور کی طرف. اور یہی مضمون ہے کہ جو ابھی اگلی آیات میں مزید جاری رہے گا. یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ تحابن کا پہلا رکوع ایمانیات و ثلاثہ کی نریشن اور ایمان کی ایک نہایت پرزور دعوت پر مشتمل ہے. اس میں یہ مزید تقسیم پیش نظر رہے کہ سات آیات میں ایمانیات و ثلاثہ کا بیان ہے اور تین آیات میں ایمان نامے کی پرزور دعوت. پھر ان سات آیات کی تقسیم بھی یوں ہے کہ پہلی چار آیات میں ایمان باللہ کا بیان, ذات صفات باری تعالیٰ کا بیان نہایت پرسکور انداز ہے, لیکن اسی میں ساتھ ساتھ بین السطور میں یا عبارت کے سیاق کے سباق کے اندر وہ استدلال مجبر کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان باللہ سے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت تک انسان سے پکا گیا. جیسے کیا کیا گیا, والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اس میں اللہ تعالیٰ کے خالق کل ہونے اور پھر لوگوں کی تقسیم کی طرف حوالہ کرتے اشارہ کرتے کہ کوئی اس کا ماننے والا ہے کوئی منکر ہے. خود بخود ذہن کو منتقل کر دیا گیا اس بات کی طرف کہ ان دونوں رویوں کا مختلف نتیجہ نکلنا چاہیے. یہی مضمون آگے چلا خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے حق کے ساتھ. یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آیات کے ضمن میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے, یہ ایک حکمت پر مبنی تخلیق ہے, یہ ایک غایت و مقصد کی حامل تخلیق ہے, یہ ایک پرپس فل کریشن ہے, یہ کسی چیلنجے کا کھیل نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, یہی بات سورہ مومنین کے حوالے سے کی جا چکی ہے کہ ایسا اصب تو بننا نہ خلق نہ کو نہ بسا وہاں نہ تم رونا نہ پھر جاؤ, وہاں منفی اسلوب تھا باطل اور ادب کی نفی کی گئی, وہی بات یہاں مثبت انداز میں فرمائی گئی. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا حق کے ساتھ. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے فوراً بعد تخلیق انسانی کا حوالہ دیا گیا اور الفاظ وہ استعمال کیے گئے کہ جن کے اختیارات سے آپ یہ منتقل ہو جائے کہ اس سلسلے تخلیق کا نصف کریشن کا کلائمیکس ہے انسان. سوّرکم, اس نے تمہاری نقشہ کشی کی, تصویر گری کی, فأحسن صُوَرَكُمْ, بس بہت سی عمدہ نقشہ کشی کی, کتنی اعلیٰ تصویر کھینچی, کیسی کیسی اس کے عبادات سے تمہیں نوازا, تمہیں حالات ظاہری دیے تو کتنے اعلیٰ اور کیسے متناسب, تمہیں فلاح باطنی عطا فرمائی تو کتنی عمدہ اور کتنی اعلیٰ, اگر لٹ کر گویا یا پاتی تو کس درجے کی, سہنے شعور بختہ تو کس پتہ تھا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اب دیکھیے یہ قیاس کس نتیجے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا, یہی بات سورہ قیامہ میں آئے گی. کیا انسان نے یہ سمجھا ہے, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, یہ ساری تکلیف یہ اللہ نے کی, کیا اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انسان کو بس پورے کرکٹ کی طرح کھیل دیا جائے. یہ اشرف المخلوقات, یہ تکلیف خدا بندی تھا, یہ سعود, کیا اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ مر کر مٹی بنے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ختم ہو جائے؟ نہیں, اسے ڈانٹنا, اسے اپنے خالق کے حضور میں پیش ہونا, اسے اپنے اس ترک اور اپنے اس مقام بلند کے مناسبت سے مقابلہ پیش کرنا, اسے جواب دہی دے کرنی, جو صلاحیتیں عطا کی گئی تھی ان کا حساب پیش کرنا, یہ ہے در حقیقت ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا استدلالی سفر, جو اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آیا اور ایک دوسرے اسلوب میں سورہ تغابن کی ان آیات میں پھر سمجھا دیا. ایمان باللہ کے ضمن میں آخری آیت اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان پر مشتمل ہے, اور یہاں غور کیجیے, ایک ہی صفت علم لیکن اس کا بیان تین مختلف پارائیں ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں, یعلم ما فی السرون وما تعلنون, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ کو سینے کے اخلال سے باخبر, وہ جانتا ہے ان نیتوں اور ارادوں کو بھی, ان حوصلے اور امنگوں اور عزائم کو بھی کہ جو تمہارے سینے میں سنہا, جن کا جاننے والا تمہارے سوا بظاہر کوئی اور نہیں ہے, لیکن تمہارا وہ باطن اللہ پر پوری طرح ہے. یہاں ایک ہی صفت علم کے تین پڑاؤں میں لائے, ایک تو اس کو اس اعتبار سے جس کے افسان میں رکھیے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کا اپنا ایک سٹائل ہے, اس کا اپنا ایک رزم ہے, اس کا اپنا ایک فلو ہے. اس سورہ مبارکہ میں اب تک جتنی آیات ہماری دی ہیں وہ تین تین ٹکڑوں پر مشتمل ہے، لہذا یہاں صفت علم کو بھی تین مختلف سرائے میں لائے تاکہ اس کا آہنگ برقرار ہو. اور دوسرا بات، دوسرا نقطہ جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ واقعی صفت علم کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کو اسی درجے میں انسرسائز کیا جانا چاہیے جس طریقے سے کہ لفظ قدرت کے ساتھ آیا. آگے چل کر دوسرے رکوع میں وہی الفاظ علم کے بارے میں بھی آئیں گے کہ اللہ بالکل سعین علیم. اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں تین مختلف اقابیب سے اللہ تعالیٰ کے علم کی ہمہ گیری، اللہ تعالیٰ کے علم کے قائم ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو وسوسے اٹھتے ہیں معاد اور آخرت کے ذہن میں، وہ بنیادی طور پر دو ہی ہیں. ایک یہ کہ کیسے ہوگا جب ہم جنگ کر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزا ریزا ہو جائیں گی. ایزا نکلا وسلم تو آدھا زیادہ کا رجم بعید، پھر ہمارا اس آیا جانا یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ انہونی کی بات ہے، یہ ناقابل قیامت سے ہمارا حملہ ہے. یہ وسوسہ ہے کہ جو شیطان انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے ایمان بالمعاد اور ایمان بالآخرت کے خلاف. اس کا توڑ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اندر. تم نے کس کو مانا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ ہی کو نہ مانا تو اس سے آخرت کے موضوع پر گفتگو بیکار ہوگی. آخرت کے موضوع پر گفتگو اس سے ہوگی جو اللہ کو مانتا ہے. اب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کس اللہ کو مان رہے ہو؟ ایک عاجز ناچار خدا کو مانتے ہو یا اللہ کے شعیل قدیر خدا کو مانتے ہو؟ اب اگر تم اللہ کے لیے شعیل قدیر خدا کو مانتے ہو تو تمہارے اس وقت کی جڑ آپ سے آپ تک رہتی ہے. دوسرا وقت جو ذہن انسانی میں شیطان پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان 70-80 برس پر پھیلی ہوئی زندگی میں ہر دن میں نہ معلوم کتنے عمل کرتا ہے، اس کے کتنے خیالات ہوتے جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، کیسے کیسے ارادے اور نیتیں ہیں کہ جو اس کے دلوں میں اس کے ذہن میں بنتی اور بگڑتی ہیں. کہ آخر ان تمام باتوں کا، ان تمام کا تفصیل کا علم اور ان تمام کا کہیں ریکارڈ ہونا اور محسوس ہونا کیسے ممکن؟ یہ ہے وہ دوسرا مطلب آخرت اور معاد اور قیامت کے بارے میں جس کا علاج ہوتا ہے، جس کا مدارہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر. اس درجے کا یقین پیدا کرنا، اس کی ہمادیری. اللہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض احمقوں کے بقول صرف کلیات کا عالم نہیں ہے، وہ جزیات کا عالم، ہر چیز کے علم میں. جیسے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا کہ کوئی پتا جو درخت سے گرا ہے، وہ چاہے سمندروں کی تاریکیوں میں کوئی بادلہ ہوا ہے، چاہے سطح زمین پر رات کی تاریکی میں کوئی پیدا ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز ایک لحظے کے لیے غائب نہیں ہوتی. تو در حقیقت ایمان بالمعاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت قدرت اور صفت علم، ان دونوں پر زور انتہائی مناسب ہے ان وسوسوں کے ابطال کے لیے کہ جو آخرت کے ذہن میں انسان کے قلب اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ان چار آیات میں صفات باری تعالیٰ کے بیان کے بعد اب دو آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر آ رہا ہے، انبیاء اور رسل کی تاریخ میں حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ بات واضح رہے کہ یہ بدلی صورت ہے. مکی صورتوں میں بتکرار وعدہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو چکے. وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی قوموں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کی تصدیق سے ادا کیا، ان پر ایمان نہ لائے، ان کا انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی اور اس کی تعداد میں اس دنیا میں عذاب ہلاکت ان پر نازل کیا. وہ نفی منفیہ کر دیے گئے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے فقط عذاب القوم الذین کفروا، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کالم یغنا فیہا، جیسے کہ وہ کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں. لا یرا الا مقاتلهم، اب ان کے مقتل نظر آ رہے ہیں، خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم کی، ان کے تہذیب و تمدن کی داستانیں ان کے خندروں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، مکان رہ گئے متن برس، اس کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ یہ ساری باتیں تفصیل سے مکی صورتوں میں آ چکی ہیں، لہٰذا یہاں مدنی صورتوں میں ان کے تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی آیت میں الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا ہاں نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے، جنہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، فذاقوا وبال امرهم، کہ انہوں نے اپنے کیے کا مزا چکھ لیا، وہ نفیاں منسیاں کر دی گئی، نیز سے نابود کر دی گئی، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ان پر عذاب ہلاکت، عذاب استحصال نازل کیا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے ابھی ایک دردناک عذاب اور ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے، یہ ابھی ان کا منتظر ہے، جس میں ابھی ان کے گھر کا جانا ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، بینات جمع ہے بیناتی، بینا اس طرح سے کہتے ہیں جو بالکل روشن اور واضح ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب سورج کھلی ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود بھی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی طرح سے اس ہے جو اب خود واضح ہے، جسے کسی دلیل کی احتیاج نہ ہو وہ بین، کہ انبیاء کرام کی دعوت بھی بینات کا مشتمل تھی، اس لیے کہ فطرت انسانی کے وہ معروف جانے بوجھے پہچانے ہوئے حقائق ہیں کہ جن کی طرف انبیاء رسول دعوت دیتے رہے، پھر ان کو جو موضوع عطا کیے گئے انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا، جو اس حقیقت کے نگرہن کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں، فقالوا بشر یهدوننا، تو ان قوموں نے جن کی طرف ان رسولوں کو بھیجا گیا یہ کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی انہوں نے ان کی بشریت کو بنیاد بنایا ان کی رسالت سے، انسان انسان ہمارے جیسے انسان، دو ہاتھ اور دو پاؤں رکھنے والے انسان، ان کے ساتھ ضروریات بھی ہیں جو کھاتے اور پیتے ہیں، جیسے کہ حضور کا اعتراض وارد کیا گیا، مال حاضر رسول یا کل قائم و یمکر کے مسئلہ، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ 40 برس کی عمر تک ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، یہ کاروبار کرتے تھے، یہ خرید و فروخت کرتے تھے، اس سے پہلے یہ بھیڑے بکریاں کراتے رہے، ان کے ہم کو ان کو رسول کیسے مانیں، رسول کو کوئی ماقاتل بچہ دینا چاہیے، کوئی ماقاتل فطرت قوت کا حامل ہو، یہی وجہ ہے کہ بڑے ان کے سیدھے مطالبے بھی وہ کرتے تھے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے، بچت سے آپ کا قتل مکے کی سملاس زمین میں ایک دم ایک ہرا بھرا باغ ہمارے لیے بنا دے، یا یہ کہ اچانک آپ کے لیے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ایک محل جس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں تیار ہو جائے، تب ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ اس کا جواب دلوایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجیے اے نبی پاک ہے میرا رب، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہارا ہر مطالبہ پورا کر سکتا ہے، آنے واحد میں کر سکتا ہے، کسی غلط میں کر سکتا ہے، لیکن میں نے کب دعویٰ کیا یہ میری یقہ، مجھ سے میرے دعوے کی مناسبت سے دلیل طلب کرو، میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا، جس پر وحی اتری ہے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، کہہ دیجیے نبی میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا انسان، مجھ پر وحی ہوئی ہے، یہ ہے وہ چیز جو مجھے تم سے ممیز کرتی ہے، جس کے بنا پر میں نبوت کی رسالت پر قائم کیا، بہرحال یہاں فرمایا کہ ان قوموں نے رسولوں کی بشریت کو ان کی رسالت کے انکار کی بنیاد بنایا، اور کفر و تولوا، تو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور پیٹ موڑ لی، وقرن اللہ، تو اللہ نے بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا انداز اختیار فرمایا، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید، اللہ غنی حمید، یہ گانا تو راستے پر آتا ہے، یہ تو شان ہے ہی اس کی، کوئی تو کسی کی احتیاط نہیں، وہ غنی ہے ہر اعتبار سے بے نیاز، اور وہ حمید ہے اپنی ذات میں خود بخود محمود ہے کوئی حل کرنے والا ہو نہ ہو. حاجت مستعفی نہیں اس لیے دل آرام رہا. ایک حکم اور کمال وہ ہے کہ جس کو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک درجہ حکم کمال کا وہ ہے کہ جو اب خود ظاہر ہے, جس کو کوئی بیان کرے یا نہ کرے وہ اب خود نمایاں ہو جاتا ہے. یہاں نبوت رسالت کے بعد میں نئے انسانی کو جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی, یا صحیح طرح الفاظ میں مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور مختلف امتوں کے سربراہ وردہ لوگوں نے, ان کے سرداروں اور چودھریوں نے, جو لوگوں کو ورگلانے کے لیے جو سب سے بڑا ہر بار استعمال کیا, یہ ہم جیسے انسان ہیں, ان کے بلی اور رسول کیسے مانی, اس کی طرف بڑے ہی بلی سرائے میں اشارہ کیا گیا. اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ مرض وہ ہے جو دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے, بشریت اور نبوت رسالت کا استبعاد, ان میں بوجھ, ان دونوں میں فساد. یہ تصور ہے کہ جس کا ظہور دو طریقوں پر ہوا, جن لوگوں نے نبی کی بشریت کو ان کے رسالت کی, ان کے انکار کی بنیاد بنایا, یہ ایک صورت تھی اس مرض کے ظہور کی, اور جن لوگوں نے رسالت کو تسلیم کر لیا انہوں نے بعد میں ان کی رسالت کو ان کی بشریت کی نفی کی بنیاد بنا لیا. مرض ایک ہی ہے جس کا ظہور دو مختلف طریقوں پر ہوا. حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت کے مقام تک پہنچانے والی اصل بنیادی غلطی یہی وہ تصور ہے کہ انسان انبیاء و رسل کو اپنی صفوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام پر بٹھاتا ہے, کہ یہ بشر نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ مرض ایک ہی ہے, اگرچہ ضرور اس کا دو مختلف طریقوں اور دو مختلف اطوار میں ہوتا رہا. ایمان کی رسالت کے بعد اب ایک آیت میں, لیکن غور کیجیے گا کہ بڑے پر جلال پر سکور انداز میں ایمان بالمعاد اور ایمان بالآخرت کا ذکر. یہ واضح رہے کہ جہاں تک معاد وقوع قیامت اور وقوع جزائے سزا کا مثبت استدلال کا معاملہ ہے, وہ ابتدائی چار آیات میں آ چکا ہے. اب یہاں لوگوں کے انکار, ان کے استدعاد, اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر مؤثر اور جس قدر زوردار انداز میں ایمان بالمعاد اور ایمان بالآخرت کا اس بات کرایا گیا, وہ قابل توجہ ہے. فرمایا جان الذین کفروا والمجدعتو, ان لوگوں نے کسی کی روش اختیار کی ہے, انہیں یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے. بلکہ زوم ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, خیال خام فلاں کو بڑا زوم ہے, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. یہی لفظ یہاں آیا جان الذین کفروا والمجدعتو, ان کافروں کو یہ زوم ہوا ہے, یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہ جائیں گے اور جب کے بڑا زندہ نہ کیے جا سکیں گے. ان اے نبی کہیے بلا کیوں نہیں, یا ربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے, لتنا سننا تم لازمن اٹھائے جائیں گے, تم نہ لتنا بہن نہ بنا ہمیں تم, اور پھر لازمن جتنا دیا جائے گا تمہیں کہ تم نے کیا عمل کیے ہیں. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان بہت ہی ہلکا ہے, یہ اللہ کے لیے ہر جس مشکل ہے. یہ انداز ان بلا وربی بت محسوس, اگرچہ اس پر ایک منطقی اعتراض وارد کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دلیل کون سی. ایک بات آپ نے عام انداز میں فرما دی, اور جب اس کی تصدیق کی گئی تو آپ نے اس پر اللہ کی قسم کھا کر اور اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرتے ہوئے پورے زور شور کے ساتھ سب مت کے ساتھ فرما دی. سوال یہ ہے کہ دلیل کون سی, لیکن غور کیجیے اس میں وہ دلیل ہے جس عام اصطلاح میں دلیل خطابی کہا جاتا ہے, جس میں در حقیقت متکلم کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے, یہ کہنے والا کون ہے, جو شخص اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر رہا ہوگا وہ لفظ رکھے گا یا اللہ فرما رہا ہے. اور یہاں سامعین کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی شخصیت, آپ کا کردار, آپ کی پوری سیرت. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا عام خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ صفا پر چڑھ کر واقع خاص کا نعرہ لگا کر اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں, تو اپنی بات سامنے رکھنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے اپنی سیرت و کردار کا لوہا منگوایا, لوگوں تم نے مجھے کیسے بتایا, اور مجمع نے کہا کہ اب شادی کر والا نہیں, اب پھر آپ نے اپنی دعوت رکھی. یہ کہنے والا کون ہے جس کو کبھی کسی کس بیانی کا تجربہ نہیں ہوا, آج وہ بات کہہ رہا ہے اور اللہ سے گواہ بنا کر کہہ رہا ہے, اپنے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے اور ایسے شبد مت کے ساتھ کہہ رہا ہے. عربی زبان میں تاکید کے جتنے اسالیب ہیں وہ سب یہاں جمع ہو گئے. شعل نظارے سے قبل نام مخصوص اور اس کے آخر میں نون مسبت تم ناز من اٹھائے جاؤ گے اور ناز من تمہیں جتنا دیا جائے. یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے قل اور نبی کہہ دیجیے, طالباً اسی کے انتقال میں, اسی کی تعلیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جو خطبے ارشاد فرمائے ہوں گے ان میں سے ایک خطبہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے, بڑا مختصر خطبہ, لیکن اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز کیا تھا, آپ کس طور سے اور کن امور کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ کا خطبہ شروع ہوتا ہے ان الرائد لا یکذب اہلہ, لوگوں قافلے کا راہبر کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. رائے کہتے تھے اس شخص کو کہ جسے کوئی قافلہ اگلی منزل کے تعین کے لیے آگے بھیجتا تھا. اس سفر کا تصور کیجیے, مکہ بکسرہ میں قافلہ چل رہا ہے اور ذرا سا بھی اگر بھٹک جائے تو پورے قافلے کی ہلاکت یقینی. تعین ہونا چاہیے کہ اگلا پڑاؤ کہاں, وہاں پانی ہے, وہاں چارہ دستیاب ہوگا. تو جو معتمد ترین شخص ہوتا تھا وہ اس خدمت پر معمول ہوتا تھا کہ وہ معین کرے کہ اگلا پڑاؤ کہاں, وہ ہے رائے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا. حضور نے اپنے لیے تنسیمن نے تقریباً یہ لفظ استعمال کیا. واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی بڑی بناوٹ ثقافت ہے کہ رسول واقعتاً قافلہ انسانی کے رائد ہیں جو انہیں ان کی زندگی کی اگلی منزل آخرت کی منزل کی خبر دیتے ہیں. بہرحال آپ نے اس ثقافت و بلاغت کے ساتھ آغاز فرما کر اس میں مزید تاثیر کا عمل پیدا کیا. واللہ ما کذبت الناس جميعا ما کذبتكم ولو غرقت الناس جميعا ما غرقتكم, خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا, اور اگر میں پوری نئے انسانی کو دھوکہ دے سکتا بل فرض بفرض محال تب بھی میں تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. اس تمہید کے بعد آپ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو, اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک جملے میں توحید کا بیان ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والناس کافتا, یقینا میں اللہ کا فرستادہ ہوں, اسی اللہ کا مبعوث, اسی کا بھیجا ہوا تمہاری طرف بالخصوص ہے اہل عرب اور قریش اور پوری نئے انسانی کی طرف بالعموم. یہ ایک جملے میں ایمان کے رسالت کا ذکر کیا اور اب پورا زور سارا انکشف بتیا خطبے میں آخرت کر سکتا. واللہ خدا کی قسم نہ تموتن نہ کما تنامون, تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم روزانہ کام کرتے جاتے ہو, جیسے کہ تمہارے زندگی کے ہر دن پر ایک رات ساری ہوتی ہے, ایسے ہی پوری زندگی کی بھی ایک رات آنے والی ہے. تم میں لگ جاسم نہ کما سکتے ہو سکون, اور پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کے بیدار سے جاتے ہو. انتہائی بڑی تکلیف, بڑی ثقافت و بلاغت کی حامل, نیند واقعی اپنی موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف متعدد بار کسی انداز میں اشارہ ہوا ہے. یہاں حضور نے بڑی عمدہ تکلیف دی ہے, جیسے روزانہ رات کو سوتے ہیں ایسے ہی ایک روز موت کی نیند سے جائے گے, اور جیسے روزانہ صبح کے بیدار سوتے ہیں ایسے ہی ایک وہ دن ہوگا یوم القیامت جس کی صبح سے تم اٹھال دے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا صبح بیدار ہونے پر جو منقول ہے اس کے الفاظ یہی ہے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اکثر نئے زندگی عطا فرمائی اس کے بعد سے مجھ پر موت بارش کر دی تھی، اور اسی طرح ایک دن اس کی طرف اٹھ جانا ہے. جو شخص ہر صبح سے جس کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، ہم سب اپنے تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب صبح قیامت سے اٹھے گا باقی بادل موت میں، تو یہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں خطبے میں، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون، تو لازما تم سے مقابلہ ہوگا تمہارے اعمال کا، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر لازما تمہیں بدلہ ملے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا، وانها لجنه ابدا او لنار ابدا، اور وہ یا تو جنت سے ہمیں تحمیش کے لیے اور یا آگ سے ہمیں تحمیش کے لیے. یہ ہے وہ الفاظ، یہ ہے وہ انداز، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے وہ طریقہ کہ جس انداز میں، جس طریقے پر اس حکم ربی کا انتقال اور اس کی تعمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ قل بلا یا ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. یہاں اس سورہ مبارکہ کی وہ سات آیات ختم ہو گئی کہ جن میں ایمانیات ثلاثہ کو بروز کر دیا گیا. اب اس کے بعد ان حقائق کو ماننے، ان کی تصدیق کرنے، ان پر ایمان لانے کی نہایت پرزور طاقت آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.